ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے تاخیر سے یہاں پہنچنے پر معذرت خواہ ہوں، گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے تاخیر سے حاضری ہوئی ہے، اس پر مجھے بڑا افسوس ہے اور میں زیادہ لمبی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، صرف مختصر وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی شہادت پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ 18 اپریل کو مظلوم مدینہ کانفرنس جب اسی علاقے میں بی گراؤنڈ میں منعقد ہو رہی تھی تو انتظامیہ نے بلا جواز ہمارے کارکنوں پر اور آپ حضرات پر تشدد کیا. اس تشدد کی وجہ سے آج کا جمعہ یہاں رحمانیہ مسجد میں متعین کیا گیا تھا، ورنہ میرے ساتھیوں کو علم ہے کہ میں جمعہ کا وقت کسی اپنے مسجد کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا. یہاں کے جو حالات تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ وقت متعین کیا گیا اور اس پر بڑا مجھے افسوس ہے. اور آپ حضرات نے جس جرأت اور بہادری کے ساتھ وہ تمام مشکلات اور مسائل برداشت کیے ہیں اس پر میں رحمانیہ مسجد کے منتظمین کو اور اس علاقہ کے تمام سنی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی یاد میں منعقد ہونے والے اس جلسے کی تیاری کی اور اس میں بہت زیادہ محنت اور خدمت کی. ہماری جماعت کے بہت سارے دوست جیلوں میں بھی رہے اور زبیر بخش صاحب اور دوسرے جتنے بھی یہاں کے ساتھی ہیں انہوں نے بڑی محنت اور قربانی سے اس علاقہ میں صحابہ کرام کی عظمت کے پرچم کو بلند رکھا. میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی ایک ایسی جلیل القدر ہستی ہے کہ جن کے فضائل و مناقب، جن کی عظمت اس سے عیاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگر عثمان غنی سے کیا. یہ کوئی چھوٹی سی فضیلت نہیں. جس شخص کو ہم لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے ہیں ان کو شریف کہتے ہیں، لیکن جن کو اللہ کا رسول اپنی بیٹی دے اور وہ بیٹی فوت ہو جائے اور پھر دوسری بیٹی دے اور وہ بھی فوت ہو جائے، تو حضور یہ فرمائیں کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو باری باری میں سب عثمان تیرے نکاح میں کرتا جاتا، اس لیے کہ تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی کے بے شمار فضائل ہیں. حضرت عثمان غنی کی وجہ سے 1450 صحابہ کو اللہ نے جنت عطا فرمائی، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے اس آیت میں بڑے خوبصورت انداز میں حضرت عثمان کی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت صحابہ سے راضی ہو گیا تھا جب انہوں نے رضوان کے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ نے ان تمام صحابہ کے لیے رضامندی کا اعلان آسمانوں سے زمین پر اتار دیا، اور وہ اعلان اللہ نے اپنے قرآن میں کیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتا چلے کہ عثمان غنی کی وجہ سے جن لوگوں کو جنت عطا کی ہے ان لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا اور عثمان کی عظمت کو چار چاند لگا. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کو خواب آیا. خواب میں پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. اس وقت تک آپ مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے. آپ کو جب سے مکہ سے نکالا گیا تھا 6-7 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. حضور علیہ السلام کے دل میں بڑی تڑپ تھی کہ میں کعبے کی زیارت کروں، میں کعبے کا طواف کروں، میں عمرہ کروں، میں رسول اللہ کا، میں اللہ کا گھر دیکھوں، لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہو رہی تھی. اس لیے کہ مکے پر کافروں کا قبضہ تھا، ابو جہل کا قبضہ تھا، ابو سفیان کا قبضہ تھا، اور اس پوری مدت کے اندر کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جس وقت رسول اللہ خانہ کعبہ میں داخل ہو. لیکن بیعت رضوان کے موقع پر یہ واقعہ ایسے پیش آیا کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور میں مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف عمرہ کرنے جا رہا ہوں. اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے، جو خواب پیغمبر کو آتا ہے اس خواب کی تعمیل کرنا اللہ کے رسول پر فرض ہوتا ہے. تو اگلا دن ہوا تو رسول اللہ نے تمام صحابہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف کوچ کروں اور میں مکہ سے مدینہ سے چلوں اور کعبے کا طواف کروں اور میں عمرہ کی نیت سے مدینہ کو چھوڑ دوں. تو تمام صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جس طرح آپ کے دل میں کعبے کی تڑپ ہے ہمارے دل میں بھی کعبے کی تڑپ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم کعبے کی زیارت کریں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کعبے کی زیارت کریں. چنانچہ 1450 پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے ساتھ چل پڑے خانہ کعبہ کی زیارت کی نیت سے، عمرے کی نیت سے، طواف کی نیت سے. پیغمبر صحابہ کو ساتھ لے کر چلے. تقریباً 1500 کے قریب یہ قافلہ مدینہ سے چلا. 1500 کے قریب اس قافلے نے مدینہ سے کوچ کیا. جب مدینہ منورہ سے یہ قافلہ چلا، مقام جائرامہ پر آ کر انہوں نے احرام باندھا اور 2 کفن والی چادریں زیب تن کر کے یہ مدینہ کے قریب سے چلے تھے. کئی دنوں کا سفر کر کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جو مکہ کے قریب تھا. حدیبیہ کا مقام مکہ کے قرب میں واقع تھا. حضور نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور وہاں سے ایک وفد بھیجا کہ جاؤ خانہ کعبہ میں جا کر ابو سفیان سے اجازت مانگو کہ رسول اللہ کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حکومت تیری ہے، اقتدار تیرا ہے، اگر تو اجازت دے تو دنیا کا سردار کعبے کا طواف کرے، اگر تو اجازت دے تو دنیا کا سردار یہاں عمرہ کرے. لیکن ابو سفیان کے پاس وفد لے کر جائے کون؟ حضور نے عمر فاروق سے کہا تھا کہ تم جاؤ. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں تو سخت آدمی ہوں، مجھ سے تو مکے کے لوگ بڑے ناراض ہیں، میری بات کون مانے گا؟ میں ایک ایسا آدمی آپ کو بتاتا ہوں کہ دشمن بھی جس کی بات نہیں موڑ سکتا. حضور نے فرمایا وہ کون ہے؟ تو عمر فاروق نے فرمایا وہ عثمان غنی ہے. کہ عثمان غنی وہ شخص ہے کہ جس کی بات دشمن بھی رد نہیں کر سکتا. چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنایا. میں قربان جاؤں عثمان کی عظمت پہ، عثمان کی رفت پہ، کہ جس کو دنیا کے سب سے بڑے سردار نے اپنا سفیر قرار دیا. میرے بھائیوں، دنیا میں ملکوں کے اور بھی سفیر ہوتے ہیں، لیکن عثمان وہ جلیل القدر ہستی ہے جو محمد مصطفیٰ کا سمیر سفیر بن کر کعبے میں داخل ہوا. میرے بھائیوں، جب حضرت عثمان کعبے میں داخل ہوئے، حضرت عثمان غنی پہنچے، ابو سفیان نے کہا، اے عثمان، تو کس غرض سے کعبے میں آیا ہے؟ یہاں تو قبضہ کافروں کا ہے. ابو سفیان کے سامنے حضرت عثمان غنی نے غرض بیان کی کہ میں رسول اللہ کی طرف سے اجازت لینے آیا ہوں. ابو سفیان نے کہا، عثمان، رسول اللہ کو کعبے میں طواف کی اجازت نہیں، تجھے اجازت ہے، تو طواف کر سکتا ہے، تو کعبے میں آ سکتا ہے. عثمان غنی نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، مجھے کعبے کے طواف کی اجازت تو ہے، لیکن میں اپنے پیغمبر کے بغیر، میں اپنے رسول کے بغیر، میں محمد مصطفیٰ کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. مسلمانوں، مسئلہ حل ہو گیا کہ نیکی کا کام بھی ہو لیکن رسول اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ نیکی نیکی نہیں ہوتی. نیکی وہ ہے جس میں آمنہ کے در یتیم کی مرضی شامل ہو. حضرت عثمان غنی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ میں پیغمبر کے بغیر طواف نہیں کر سکتا. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو گرفتار کر لیا، ایک مکان میں نظر بند کر دیا. حضرت عثمان غنی گرفتار ہو گئے. ادھر تو حضرت عثمان گرفتار ہو گئے، ادھر حدیبیہ کے مقام پر کسی نے جا کر خبر مشہور کر دی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے، حالانکہ عثمان غنی تو شہید نہیں ہوئے تھے، خبر غلط تھی، لیکن وہ خبر پیغمبر تک پہنچی۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا، اگر غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس ہوتا تو آج اللہ کا رسول فوراً یہ کہہ دیتا کہ جناب وہ تو زندہ ہے، تم کیسے کیسے ہو وہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائیو، لیکن پیغمبر کو خبر ملی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عثمان غنی کی شہادت کی خبر سن کر پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نبی نے تمام صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے صحابیو، تم بتاؤ عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں اور مکہ سے ابھی خبر ملی ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو حکم آپ کہو ہم تو پابند ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں محمد رسول، خیر دے لی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ، توجہ ہے آپ کی میری طرف، میں محمد رسول اللہ یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر میں محمد یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس بات پہ غور کرو، کس نے یہ بات کہی؟ دنیا کے سردار نے کہی، اور کس کے لیے کہی؟ عثمان غنی کے لیے کہی۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی قابل غور ہے کہ عثمان غنی وہ ہستی ہے کہ جس کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ تیار ہو گئے، اور پیغمبر بدلہ لیتے ہوئے، آدمی خود مارا بھی جا سکتا ہے، حضور شہید بھی ہو سکتے تھے بدلہ لیتے ہوئے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں بدلہ لینے کو تیار ہوں، ابو بکر نے فرمایا میں بھی تیار ہوں، عمر نے کہا میں بھی تیار ہوں، علی نے فرمایا میں بھی تیار ہوں، اور بدلہ لیتے ہوئے تو آدمی مارا بھی جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ عثمان کی جان اتنی قیمتی تھی کہ رسول اللہ خود بھی شہید ہونے کو تیار تھے، عمر بھی شہید ہونے کو تیار تھے، ابو بکر بھی شہید ہونے کو تیار تھے، علی بھی شہید ہونے کو تیار تھے۔ اس کو کہتے ہیں خون کی قیمت، اس کو کہتے ہیں جان کی قیمت، اس کو کہتے ہیں مرتبہ، اس کو کہتے ہیں رفعت و بلندی، اسی کو کہتے ہیں مقام، اس کو کہتے ہیں عظمت کہ رسول اللہ ایک ایسی ہستی کے لیے جان کا نذرانہ دینے کو تیار ہو گئے۔ اور پھر پیغمبر کی اس رضامندی، نبی کے اس اعلان پر اللہ کا کیا رد عمل تھا، اللہ کا کیا نقطہ نظر تھا، خدا کی کیا رائے تھی، اس پہ آپ غور فرمائیں۔ حضور نے فرمایا میں بدلہ لیے بغیر نہیں ہٹوں گا، صحابہ نے کہا ہم بھی بدلہ لیے بغیر نہیں ہٹیں گے، حضور نے فرمایا اچھا اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو آؤ، یہ میرا محمد کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پہ بیعت کرو۔ چنانچہ 1450 صحابہ نے باری باری اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا ہم بیعت کرتے ہیں کہ عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے، ہم عہد کرتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم حلف دیتے ہیں کہ یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لے۔ جب انہوں نے بیعت نبی کے ہاتھ پکی تو اللہ کا کیا رد عمل تھا، اللہ نے کیا کہا؟ اسی وقت اللہ نے جبریل کو حکم دیا اور کہا جبریل جلدی کر یہ میرے قرآن کی آیات کا تمغہ میرے پیغمبر پہ اتار دے، عثمان غنی کی عظمت کا تمغہ میرے نبی پہ اتار دے، عثمان کے گلے میں جو عظمتوں کا ہار ہے آج جا کر ڈال دے۔ اور قرآن کی یہ آیت لے کر جبریل اترا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جن 1400 صحابہ نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اللہ عرش پہ ان سے راضی ہو گیا۔ مسلمانوں، خبر صحیح تھی یا غلط تھی؟ خبر غلط تھی کہ عثمان غنی ابھی شہید ہے، عثمان غنی ابھی شہید ہے۔ اس کو کہتے ہیں خون کی قیمت کہ پیغمبر کا عثمان ابھی شہید نہیں ہوا اور بیعت نبی لے رہا ہے۔ اچھا، جس خدا نے رضامندی کا اعلان کیا اس کو تو پتا تھا کہ شہید نہیں ہوا، پھر آیت کیوں اتاری؟ پھر کیوں کہا کہ میں خدا عرش پہ راضی ہو گیا؟ یہ کیوں کہا؟ اس خدا کو علم تھا کہ عثمان اگر آج نہیں شہید، اور ایسا کر دو یا کیا کرتے، عثمان غنی اگر آج شہید نہیں ہوئے، اللہ کو تو پتا تھا کہ اگر آج عثمان شہید نہیں ہوئے تو ایک وقت اور آئے گا جس میں عثمان غنی شہید ہوں گے۔ میری بات پہ آپ نے غور نہیں کیا، آج بیعت جو اللہ کا رسول لے رہا، آج تو عثمان شہید نہیں ہوئے اور نبی کو علم نہیں ہے کہ ابھی شہید ہوئے ہیں، لیکن جس خدا نے پروانہ عثمان کی رضامندی کا، عثمان کی وجہ سے صحابہ کی جنت کا اعلان کیا، اس خدا کو تو پتا تھا نا بلند آواز سے، پتا تھا کہ عثمان غنی شہید، ٹھیک ہے پتا تھا، لیکن اس کے باوجود آیت کیوں اتاری؟ اس کے باوجود کیوں کہا کہ 1500 صحابہ کو میں جنت دے رہا ہوں، حالانکہ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے؟ جس وجہ سے جنت مل رہی ہے وہ وجہ پیش ہی نہیں آئی، اعلان کیسے کیا، جنت کا پروانہ کیسے دیا؟ کیا ضرورت تھی جنت کا پروانہ دینے کی؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ میں کہتا ہوں کہ کسی انسان کی جان کے لیے اتنے پروانے اسلام نے نہیں کیے، اتنے سرٹیفکیٹ اسلام نے نہیں دیے جس نے عثمان غنی کی شہادت پر دی. تھوڑی سی توجہ فرمائیں، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کے جمعے کا وقت لیٹ ہو رہا ہے، مجھے بھی اس کا احساس ہے، لیکن ہم خود جمعہ تاخیر سے پڑھتے ہیں اور جائز ہے تاخیر سے جمعہ پڑھنا اگر مجبوری ہو، جس طرح ہمیں مجبوری ہے، تو اس لیے آپ چند منٹ میرے لیے مزید انتظار کریں تاکہ میں اپنی بات کو کسی طرف لگا سکوں، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے نا، اور مسئلے کو ہم جانتے ہیں، انشاءاللہ نماز آپ کی ضائع نہیں ہوتی، مسئلہ ہمیں پتا ہے. ہے توجہ آپ کی؟ پوری توجہ ہے؟ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں، توجہ فرمائیں میرے بھائیوں، یہ بات قابل غور ہے اور اس پہ آپ توجہ فرمائیں کہ عثمان غنی ابھی شہید، اور خبر کیا آئی کہ شہید ہو گئے، اور اس پر نتیجہ بھی مرتب ہو گیا کہ 1450 آدمیوں نے اپنے ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ رکھ دیے. چلو انہوں نے تو ہاتھ رکھ دیے، تو جس اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا اسے تو پتا ہے شہید نہیں ہوئے، پھر اعلان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے رضامندی کا اعلان اس لیے کیا کہ اللہ کو پتا تھا کہ آج نہیں تو کل عثمان شہید ضرور ہوں گے، اور ان صحابہ میں جو صحابی اس وقت زندہ ہو وہ اسی بیعت کا سہارا لے کر عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آئیں. چنانچہ جب عثمان غنی شہید ہوئے، اور شہید عثمان، شہادت عثمان کے بعد یہ جنگ جمل نہیں ہوئی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوجوں کی لڑائی ہوئی، اور جنگ صفین ہوئی حضرت معاویہ اور حضرت علی کی فوجوں کی لڑائی ہوئی. کیوں؟ عائشہ کہتی تھی کہ قاتلان عثمان علی کی فوجوں میں داخل ہیں، امیر معاویہ کہتے تھے کہ قاتلان عثمان علی کی فوجوں میں داخل ہیں، علی فرماتے تھے ابھی میری فوج میں، اگر ابھی مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ میں بدلہ لے سکوں، عائشہ نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ بدلہ میں لوں گی، امیر معاویہ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ بدلہ میں لوں گی. عائشہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ 1450 صحابہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے کہ جب عثمان شہید ہوں گے ہم بدلا لیں گے، اور اس بیعت میں طلحہ بھی شامل تھے، زبیر بھی شامل تھے، اسلم بشرا بھی شامل تھے، اور آج سر پہ کفن باندھ کے عثمان کے خون کے قطروں کا بدلا لینے کے لیے جب جنگ جبل میں چلے، صفین میں چلے، تاکہ قرآن میں جو عہد اللہ سے ہم نے کر لیا ہے اس عہد کو پورا کیا جا سکے. ہے توجہ میری طرف آپ کی؟ میں اگلی بات اور بھی کروں، توجہ فرمائیں. جب یہ بیعت ہو رہی تھی، جب یہ بیعت تو اس بیعت کے دوران قرآن کی آیت اتری ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کہ یہ دیکھو یہ نیچے نبی کا ہاتھ ہے، نیچے اور اوپر 1450 صحابہ کے ہاتھ، اور ان 1450 ہاتھوں کے اوپر اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ قرار دیا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب بیعت درمیان تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتا دیا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے. یہ بھی حدیث میں آتا کہ اللہ نے نبی کو بتا دیا کہ شہید، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر میں بیعت بند کر دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بیعت جاری رکھو. بیعت نبی کو بتا دیا کہ بیعت جاری رکھو. کیوں؟ کہ آئندہ اللہ کو پتا تھا شہید ہوں گے، اور جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا کہ عثمان تو زندہ ہے تو پیغمبر نے آگے سے کیا کیا، وہ بات قابل غور ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی عثمان تو زندہ ہے اور بدلہ انہی کی شہادت کا لینے کے لیے بیعت تھی، اس لیے اب اس طرح کرو کہ یہ ہاتھ جو میرا ہے، یہ تو میرا ہاتھ ہے، آپ ایک منٹ کے لیے اس میرے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سمجھو. یہ ہے بات بتانے کی کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے نا دایاں، اس کو آپ عثمان کا ہاتھ سمجھو اور اس کو میرا ہاتھ سمجھو. اور اپنے اس دائیں ہاتھ کو نبی نے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ عثمان نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر کے اقرار کر لیا کہ اگر میں شہید ہوتا ہوں تو اس کا بدلہ میری ذات کے لیے لینا بھی فرض ہے. اب دیکھو یہ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کو قرار دیا یا نہیں دیا؟ اس میں بڑا نقطہ لکھا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، حافظ عماد الدین ابن کثیر نے الودایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ عثمان غنی کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ اس لیے قرار دیا کہ عثمان غنی کاتب قرآن تھے، عثمان غنی کاتب اور اللہ کو پتا تھا لوگ عثمان کو خائن لکھیں گے، لوگ عثمان کو کہیں گے اس نے قرآن بدل دیا، تو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ کر دنیا کو بتایا کہ عثمان کا ہاتھ اتنا قیمتی ہے کہ وہ تو نبی کا ہاتھ ہے، وہ قرآن کیسے بدل سکتا ہے؟ عثمان کا ہاتھ اتنا قیمتی ہے کہ وہ تو رسول اللہ کا ہاتھ ہے، وہ تو پیغمبر کا ہاتھ ہے۔ اور ایک بات آگے کر کے میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائے، قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ صرف اتنی بات نہیں تھی، آگے چلیں، آگے قرآن کہتا ہے ومغانم کثیرۃ یاخذونها، کہ اللہ تعالیٰ اس بیعت کے بدلے میں چار پانچ چیزیں صحابہ کو دینا چاہتا ہے۔ پہلی چیز کہ 1450 صحابہ کو اللہ نے جنت دے دی، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1450 آدمیوں کو جنت مل گئی۔ دوسری چیز کیا دی؟ کہ وہ مغانیمہ کثیرت یا خزونہ، کہ یہ جو خیبر کے اندر تمہیں غنیمت کا مال ملے گا، یہ ساری غنیمت کا مال عثمان غنی کی وجہ سے تمہیں ملے گا، اس کی خوشخبری بھی اللہ فرماتے ہیں میں دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا فتح قریبا، کہ فتح ان قریب ہوگی، کہ مکہ جو فتح ہوگا وہ اسی بیعت کے نتیجے میں فتح ہوگا۔ تو مکہ کی فتح کی خوشخبری وہ بھی عثمان کی بیعت کے نتیجے میں، اور 1400 صحابہ کی جنت وہ بھی عثمان کی بیعت کے نتیجے میں، اور حنین میں غنیمت کا مال وہ بھی عثمان کی بیعت کے نتیجے میں۔ اور آگے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، علماء کہتے ہیں اس سے مراد جنگ خیبر ہے، کہ خیبر میں جتنی فتوحات ہوں گی وہ بھی کسی عثمان کی بیعت کی وجہ سے۔ اور ان ساری آیتوں کے بعد آخر میں اللہ نے ایسا اعلان کیا کہ پوری کائنات شستر رہ گئی۔ وہ اعلان بڑا عجیب تھا، وہ اعلان یہ تھا کہ وہ اخرا لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها، اے میرے نبی کے صحابیو، آج تم نے عثمان کے لیے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے مجھے اتنا راضی کر دیا ہے کہ میں نے اپنے سارے خزانے تمہاری جھولیوں میں ڈال دیے، ساری رفتیں تمہارے قدموں میں ڈال دی، ساری فتوحات تمہارے پاؤں کے نیچے روند ڈالی۔ اور قرآن کی آیت اتاری کہ وہ اخرا لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها، کہ ان قریب ایسی بڑی بڑی سلطنتیں تمہارے مقابلے میں آئے گی کہ جن کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ دونوں قوتیں تمہارے پاؤں کے نیچے آئیں گی۔ کون سی قوت؟ کیسر کی قوت، کسرا کی قوت، وہ اخرا لن تقدروا علیہا، تم اس پہ قادر نہیں ہو، لیکن وہ احاط اللہ بها، اللہ نے آج اس بیعت کی خوشی میں کیسر اور کسرا کی فتح تمہارے مقدر میں مان لی ہے۔ مسلمانوں، عثمان کتنا قیمتی ہے کہ 1500 صحابہ کو جنت بھی دے دے ڈالے، خیبر کی فتح بھی دے ڈالے، حنین کی فتح بھی دے ڈالے، اور کیسر اور کسرا پر اسلام کا پرچم بلند کر کے نئے کا اعلان بھی عثمان کی وجہ سے امت کو مل جائے۔ لیکن ایک وقت پھر ایسا بھی آیا کہ اس مدینے کے مظلوم کو مدینہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار کر کے ذبح کر دیا گیا، اور وہ نظارہ بھی چشمے فلک نے دیکھا کہ 82 سال کی عمر کا بوڑھا انسان جس نے ساری زندگی غسل خانے میں بھی کپڑی کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا تھا، حیا کا کتنا بڑا عالم۔ یہ پنکھا ہے، توجہ، میں شہادت کی تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آپ چاہتے ہو کہ شہادت کی جھلک بھی آپ کے سامنے آئے؟ اتنا قیمتی انسان، اتنا برگزیدہ، ٹھہر جاؤ یار، سارے ہوں ایکو پاسے لگ گئے، میرے یار توجہ کرو، ہے توجہ میری طرف، کہ عثمان غنی کی وجہ سے اللہ نے خبر خیبر کی فتح کی خوشخبری دی، حنین کی فتح کی خوشخبری دی، 1500 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی، مکے کی فتح کی خوشخبری دی، اور کیسر و کسرا کی فتح کی خوشخبری دی۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی 2 بڑی قوتیں روم اور ایران کی تھیں، اور آج اللہ تعالیٰ ایسے موڈ میں تھا کہ خدا نے ساری کائنات کی فتح رسول اللہ کے صحابہ کے قدموں میں ڈال دی، عثمان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ اور حضور نے فرمایا تھا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی ایک ایسی قمیص پہنائے گا کہ دشمن کہے گا یہ قمیص اتار دے، لیکن اگر تو نے لوگوں کے کہنے پر یہ قمیص اتار دی تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، یہ اعلان تھا۔ اور میرے بھائیوں، عثمان غنی کو شہید کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن سبا، جو نسلاً یہودی تھا، جو شیعہ مذہب کا بانی ہے، دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا انسان ہے جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، یعنی جس کو نبی وصیت کر کے جائے۔ تو حضور کے وصی حضرت علی ہیں، ابو بکر و عمر عثمان نے ان کی خلافت پر ناجائز قبضہ کیا۔ یہ پہلا نعرہ دنیا میں لگانے والا عبداللہ بن سبا تھا، جو پہلے یمن میں رہتا تھا، یہودی تھا، ٹھگنے قد کا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا اور کالے رنگ کا تھا۔ مدینہ میں آیا، منافقت کرتا رہا، حضرت عثمان نے مدینہ سے اس کو نکال دیا، پھر شام چلا گیا، وہاں سے حضرت معاویہ نے نکال دیا، پھر مصر میں پہنچا تو وہاں جا کر اس نے باغیوں کا گروہ تیار کیا اور اسی گروہ کے 750 آدمی مدینہ پر چڑھ دوڑے اور انہوں نے آ کر حضرت عثمان کو شہید کر ڈالا۔ اور عبداللہ بن سبا کا پھر حشر کیا ہوا کہ حضرت علی کے دور میں جب اس نے کہا کہ علی تو خدا ہے، علی تو پیشوا ہے، اصل دنیا کا خالق و مالک علی ہے، تو حضرت علی نے اس کو 7 دن کی مہلت دی۔ یہ نہیں بات آیا تو حضرت علی نے اس کو اس کے 70 ساتھیوں سمیت زندہ جلا دیا۔ زندہ شیعہ مذہب کے بانی کو حضرت علی نے خود زندہ چلا دیا۔ لیکن اس کے جراثیم، اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیل گئے تھے۔ وہ کہتے تھے، علی حقیقت میں تم خدا ہو، حقیقت میں تم محمد مصطفیٰ ہو، لیکن تم کثر نفسی کرتے ہو، تم جناب علی کمزوری کا اظہار کرتے ہو۔ وہ یہ کہتے تھے، لیکن حضرت علی نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے سزا دی۔ یہ ایک جملہ محترضہ کی بات تھی، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ 750 آدمیوں کا باغیوں کا قافلہ مدینے میں آ گیا۔ حضرت عثمان غنی خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ الوداعیٰ والنہایۃ میں حافظ امام ابن کثیر نے شہادت عثمان کا جو نقشہ کھینچا ہے، میں تفصیل سے تو عرض نہیں کر سکتا، اختصار سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان خطبہ دے رہے ہیں، باغیوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا، باغی مسجد کے اندر کھڑے ہو گئے، باغیوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، باغیوں نے عثمان غنی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، باغیوں نے حضرت عثمان غنی کو اتنا زخمی کیا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ 82 سال کا بوڑھا انسان، جس نے ساری زندگی کسی کو اف نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، کس کو برا نہیں کہا، جو مکے کا سب سے بڑا رئیس تھا، جو مدینے کا سب سے بڑا رئیس تھا، جس کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ ابو بکر صدیق کے دور میں مدینہ میں قحط پڑا تو سارے لوگ مدینہ چھوڑنے کے لیے ابو بکر سے درخواست کرنے لگے۔ ابو بکر نے رو کر کہا، آج میں اللہ کے دروازے پہ سجدہ کروں گا، اے اللہ ہماری مشکل حل کر دے، مدینے کا قحط دور کر دے۔ جب دعا ختم ہو گئی تو ملک شام کی طرف سے جو سڑک آتی تھی وہاں پر ایک قافلہ، جس کے پاؤں کی اڑتی ہوئی دھوڑ نظر آئی، اونٹوں کی قطاریں نظر آئیں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھ کر کہا، مشکل حل ہو گئی ہے۔ لیکن جب قافلہ مدینے میں پہنچا، اونٹ مدینہ میں پہنچے، ان کی تعداد 300 سے زیادہ تھی، پتہ نہیں چلتا تھا اونٹ کس کے ہیں، قافلہ کس کا ہے، یہ بوریاں کس کی ہیں۔ شام کو پتہ چلا یہ سارا قافلہ عثمان غنی کا ہے۔ سارے مدینہ کے تاجر اور بیپاری عثمان غنی کے پاس چل کر گئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، اے عثمان، ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، اے عثمان، ابو بکر کا حکم ہے کہ ہم تیرے سے سامان خرید لیں اور مدینہ کے لوگوں کو سستا بانٹ دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا، مدینہ کی خریداری پر ہم جناب 10 درہم منافع دیں گے، اگر 40 درہم من کے حساب سے گندم آئی ہے تو 10 درہم منافع دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، جس تاجر سے میری بات ہوئی ہے وہ تو مجھے اس سے بھی زیادہ منافع دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سے زیادہ کون منافع دے سکتا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا، تم اور کیا زیادہ دو گے؟ انہوں نے کہا، 20 دے دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ ملتا ہے؟ انہوں نے کہا، 30 دے دیں گے۔ فرمایا، اس سے بھی زیادہ ملتا ہے؟ انہوں نے کہا، 40 دے دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، جس بیپاری کو میں سپرد کرنا چاہتا ہوں وہ تو اس سے بھی زیادہ منافع دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، تاجر مدینے کے ہم ہیں، بیپاری ہم ہیں، ہم سے زیادہ منافع کون دے گا؟ عثمان غنی نے فرمایا، جو تاجر میرا ہے، جو بیپاری میرا ہے، وہ 10 گنا دنیا میں دیتا ہے، 70 گنا آخرت میں دیتا ہے۔ اس لیے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سارے اونٹ اللہ کے راستے میں آج خیرات کر ڈالے۔ جس وقت عثمان غنی نے اس خیرات کا اعلان کیا، میرے بھائیو، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسی رات خواب میں مجھے اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنے نانا کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ نبی ایک ترکی گھوڑے پر سوار تھے، پیغمبر جلدی میں تھے، میں آگے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، حسن پیچھے ہٹ جاؤ، آج تیرا نانا بڑا خوش ہے۔ نانا جی کیوں خوش ہو؟ فرمایا، آج عثمان نے اس زمین پہ مدینہ کے لوگوں کے لیے اتنی بڑی خیرات کی ہے کہ پورے عرش پہ اس خیرات کا چرچا ہو رہا ہے، اور آج میں محمد جنت میں جا رہا ہوں کہ حور کے ساتھ عثمان غنی کا نکاح ہونا ہے۔ میں جلدی جلدی جا کر اس کی محفل عروسی میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، اس سخاوت کو تو دیکھو، لیکن اس مظلوم کو دیکھو کہ اتنا بڑا سخی جس نے اونٹوں کی قطاریں لگا دی تھی، اتنا عظیم انسان جو اونٹوں کی قطاریں رسول اللہ کے پاؤں پہ لگاتا تھا، جس نے ساری سخاوت ساری دولت رسول اللہ کے قدموں پہ لٹا دی تھی، آج مدینہ کے شہر میں مسجد نبوی میں اس کے چہرے پہ پتھر مارے گئے، یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب بے ہوش ہوئے، حضرت علی اٹھا کر گھر لے گئے، ان کے حضرت علی کی گود میں عثمان کا سر تھا۔ جب ہوش آیا تو عثمان غنی نے پوچھا، اے علی بتاؤ مدینے والوں کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، عثمان،
ہو. تو مظلوم مدینہ نے کہا کہ اے عثمان علی تجھے نہیں پتا یہ مدینہ میرا شہر نہیں, یہ مدینہ محمد مصطفیٰ کا شہر ہے, یہ رسول اللہ کی گلیاں ہیں, یہ پیغمبر کا پڑوس ہے. اگر مدینہ کی حالت بری ہو گئی تو میں قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ مسلمانوں, باغیوں نے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دیا, خبردار کوئی عثمان کا خبردار عثمان کو کوئی کھانا نہیں پہنچا سکتا, روٹی نہیں پہنچا سکتا, عثمان مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ مسجد نبوی جو عثمان غنی کے پیسے سے خرید کر وقف کی گئی تھی, وہ کنواں بیرے منافع جس کو خرید کر عثمان نے وقف کیا تھا, آج عثمان کو اس کنویں سے پانی کے پتر کوئی قطرہ پینے کی اجازت نہیں تھی. اس مسجد میں عثمان غنی کو دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. وہ مدینہ کا مظلوم گھر میں موجود تھا. حضرت علی نے بالا خانے سے کہا اے المومنین ہمیں حکم کرو ہم باغیوں کا سر قلم کر دیں. حضرت عثمان نے فرمایا علی اگر تم میرے محب ہو چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ, میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس کے دور میں مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہے, اس کے بدلے میں ذبح کر دیا جاؤں مجھے منظور ہے, لیکن میرا محمد کے شہر میں گلیوں میں خون بہے, لاشیں تڑپتی ہوں, عثمان یہ برداشت نہیں کر سکتا. حضرت علی مایوس ہو کر چلے گئے. میرے بھائیوں 25 دن گزر گئے, نہ کھانا گھر میں پہنچا نہ پانی گھر میں پہنچا. 25 دنوں کے بعد حضرت علی نے پوچھا امیر المومنین کیا کرتے ہو, بھوک لگتی ہے کرتے ہو, پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ حضرت علی نے عثمان نے فرمایا اے علی بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں, پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں. میرے بھائیوں 37 دن گزر گئے. جب 37 دن گزر گئے حضرت عثمان غنی مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور کہا باغیو تعرفو من لم تعرفو, آؤ عارفو من عرفنی, یاد رکھو انا عثمان ابن عفان, جس نے پہچانا ہے مجھے اس نے پہچان لیا, جس نے نہیں پہچانا وہ پہچان لے کہ میں عثمان ابن عفان ہوں. میں وہ عثمان ہوں جس کو رسول اللہ نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھیں. میں وہ عثمان ہوں جس نے اونٹوں کی قطاریں محمد کے قدموں پہ لٹا دی تھی. میں وہ عثمان ہوں جس نے پیغمبر کے لیے تبوک کی میں ساری دولت لٹا دی تھی. آج میں عثمان تمہارے دروازے پہ ہوں, تم مجھے پانی کا قطرہ پینے کی اجازت نہیں دیتے. باغیوں نے کہا اے عثمان خلافت چھوڑ دے. حضرت عثمان نے فرمایا میں نبی کا حکم نہیں ٹال سکتا. عثمان غنی مایوس ہو کر مکان کی چھت سے نیچے آ گئے. حضرت علی کو پتا چلا, انہوں نے حسن حسین کو چوکیدار بنا کر حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. میرے بھائیوں حضرت نائلہ فرماتی ہیں جس رات عثمان غنی جس دن شہید ہوئے اسی رات آدھی رات کے وقت عثمان غنی اٹھ بیٹھے. البدایا و نہایا میں حافظ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی آدھی رات کو اٹھ بیٹھے اور اٹھ کر فرمایا کہ اے نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. نائلہ کہتی ہے امیر المومنین دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عثمان غنی نے فرمایا نائلہ ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا اے عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہے آج حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا ہے. حضرت عثمان غنی میرے بھائیوں یہ مدینے کا کتنا بڑا مظلوم ہے کہ 40 دن بھوکا پیاسا رسول اللہ کے شہر میں رہا. جمعہ کا دن تھا, صبح 10 بجے کا وقت ہے. میرے بھائیوں ایک باغی مکان کے دروازے سے آیا, اندر نہ داخل ہو سکا, وہ مکان کی دیوار پھلان کر اندر آیا. اس باغی کا نام کنانہ بن بشر تھا. ایک اور باغی آگے آیا, اس کا نام عمر بن حمق تھا. ایک اور باغی آگے آیا, اس کا نام سودان بن حمران تھا. ایک اور باغی آیا, اس کا نام استر نقی تھا. یہ عثمان غنی کے قاتل تھے جو باری باری اندر داخل ہوئے. ایک آدمی نے عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی. حضرت عثمان نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ اگر تیرا باپ آج زندہ ہوتا اس حالت میں دیکھ کر تجھے ذلیل اور رسوا کرتا. اس نے داڑھی چھوڑ دی. ایک اور باغی آگے آیا, اس نے عثمان غنی کے چہرے پہ تھوک دیا. مسلمانوں وہ 82 سال کا بوڑھا جس نے ساری زندگی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا تھا, جس نے غلام نبی کے قدموں پہ لٹا دیے تھے, جس نے سارا دن محمد کے قرآن کی تلاوت کی تھی, وہ عثمان آج بے یار و مددگار قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میرے بھائیوں باغی اندر داخل ہو گئے. ایک اور باغی آگے آیا, اس نے ایک لوہے کی لاش لے کر عثمان غنی کے سر ایک تستے ماری. لہو کا فوارا سر سے جاری ہوا, سارے قرآن کے صفحات رنگین ہو گئے. ایک اور باغی آگے آیا, اس نے عثمان غنی کے سینے میں خنجر پیوست کرنا چاہا. حضرت نائلہ آگے کھڑی ہو گئی, ان کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی. عثمان غنی نے دفتن فرمایا اے اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے, اس کے پاؤں کو توڑ دے, اس کو جہنم میں ڈال دے. آج جمعہ کا دن تھا. مسلمانوں مجھے بتاؤ آج مسجد نبوی سے اذان کی آواز نہیں آئی, آج کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں آج آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا, آج زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا. 24 گھنٹے گزر گئے, کوئی شخص حضرت نائلہ کو تسلی دینے والا نہیں آیا. نائلہ کہتی ہیں باغیوں نے اعلان کر دیا عثمان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھ سکتا, کفن کوئی نہیں پہنا سکتا, کوئی شخص اس کو دفن نہیں کر سکتا. مسلمانوں کتنی دنیا قتل ہوتی ہے, لوگ لاشیں اٹھا کر لے جاتے ہیں, لوگ قتل کرنے سے پہلے زیادتیاں کرتے ہیں, لیکن عثمان کی لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی ہے. حضرت نائلہ فرماتی تھی ان کے خون آلود چہرے پہ کپڑا دینے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا, میں نے سر کا دوپٹہ اتار کر عثمان کے چہرے پہ ڈال دیا تھا. اور صبح 10 بجے بجے کا وقت ہے، ایک آدمی باغی آگے آیا، حضرت حافظ امام الدین ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ باغی نے دروازہ توڑا، اندر داخل ہو گیا، اور اندر داخل تو ہو کر توجہ فرمائے، اس نے حضرت عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ایک زوردار تماچا عثمان کے چہرے پہ مار دیا، حضرت عثمان غنی کے چہرے پہ تماشا لگا، حضرت نائلہ چاروں قطار روتی رہی، اے اللہ ہماری آبرو تیرے حوالے، ہماری عزت و ناموس کا تیرے سوا کوئی رکھوالا نہیں۔ میرے بھائیوں تین دن گزر گئے، تین دنوں کے بعد پھر رہا نہ گیا، ام حبیبہ سے رہا نہ گیا، امیر معاویہ کی سکی بہن سے رہا نہ گیا، رسول اللہ کی بیوہ ام حبیبہ روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور کہا باغیو آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا، میں محمد کی بیوہ سب سے دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤں گی اور میں عثمان کا جنازہ اٹھاؤں گی۔ باغی ٹہل گئے کہ نبی کی بیوی میدان میں آ گئی، آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ باغیوں نے کہا چار آدمی جنازہ اٹھا سکتے ہیں، کون سے چار آدمی؟ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت محمد ابن طلحہ، حضرت حسن، حضرت حسین، چار آدمی جنازہ اٹھانے کے لیے ان کو اجازت ملی۔ نماز مغرب کے بعد کا وقت ہے، حضرت کعب ابن مالک نے اپنے مرثیے میں لکھا کہ او کعب تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے، تو عثمان کے خون کے قطرے پہ کیوں نہیں روتا؟ جس کی شہادت پہ پہاڑوں میں زلزلہ آیا، جس کی شہادت سے زمین و آسمان ٹھہر گیا، جس کی شہادت سے پہاڑ روئے، جس کی شہادت سے سمندروں کا پانی ٹھہر گیا۔ جب جنازہ حضرت عثمان غنی کا اٹھایا گیا، چار آدمی جنازہ اٹھانے والے، اور میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اتنا بڑا انسان، وہ انسان کہ جس نے رسول اللہ کے پاؤں کے نیچے ساری دولت بچھا دی تھی، جس کو رسول اللہ نے ساری زندگی سینے سے لگائے رکھا تھا، اور جس نے قطاریں اونٹوں کی، جس نے دولت کے خزانے محمد کے پاؤں پہ لٹا دیے تھے، آج یہ رسول اللہ کے شہر میں کتنا مظلوم تھا کہ چار آدمی جنازہ اٹھائیں۔ حضرت نائلہ کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ جنازہ لے کر، چراغ لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہیں، اور جب یہ جنازہ رسول اللہ کے روضے کے سامنے پہنچا، کعب بن مالک نے اپنے مرثیے میں لکھا کہ صحابہ گھروں میں رو رہے تھے، دیواروں کے ساتھ لگ کر سفید داڑیوں والے دھاڑے مارتے تھے، عورتیں روتی تھیں، مدینہ سے پیغمبر کے دور دماغ کا جنازہ ہے، اور یہ جنازہ نبی کے روضے کے سامنے پہنچا، ہاتھ سے غیبی سی آواز آئی، اے روضے میں سونے والے پیغمبر اپنا چہرہ قبر سے اٹھا کر اس مدینے کے مظلوم کو دیکھ لے، کہ جس کو یکے بعد بگڑے تو نے دو بیٹیاں دی تھی، آج تیرے شہر کی گلیوں میں یہ اتنا مظلوم ہے کہ اس کے جنازے میں چار سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے۔ مسلمانوں اتنا مظلوم انسان، ایسی مظلومیت والا انسان، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب میں پھر نانا کی زیارت کی، میں نے دیکھا کہ میرے نانا بڑے پریشان ہیں، میں نے پوچھا ناما بڑے پریشان ہو، فرمایا تمہیں نہیں پتا زمین پھٹ گئی ہے، آسمان پھٹ چکا ہے، آج مدینہ کے شہر میں میرے دوہرے داماد کو ذبح کر دیا گیا قرآن پڑھتے ہوئے، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے کسی کو گالی نہیں دی تھی، اس نے کسی کو برا نہیں کہا تھا، وہ تو محمد مصطفیٰ کے شہر کا شہید تھا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے نانا عرش الٰہی کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے حضور کے کندھے پر، پھر عمر فاروق آئے وہ ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ عثمان غنی آئے ان کے ہاتھوں میں ان کا سر پکڑا ہوا تھا اور ان کے دھر سے لہو بہ رہا تھا، اور وہ رسول اللہ کے دروازے پر کہتے تھے اے اللہ کے رسول باغیوں سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا۔ جب یہ بات کہی تو حسن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ عرش الٰہی ہلنے لگا، عرش تھرایا اور آواز آئی کہ اب قیامت تک مسلمانوں کا خون گلیوں میں بہتا رہے۔ میرے بھائیو ایسا بھی مظلوم کسی نے دیکھا؟ یہ وہ مظلومیت تھی جس کو ڈی گراؤنڈ کے 18 اپریل کے جلسے میں بیان کرنے کے لیے سپاہ صحابہ نے کوشش کی تھی، لیکن ظالموں نے وہ جلسہ نہیں ہونے دیا، پولیس والوں نے وہ جلسہ نہیں ہونے دیا۔ جھوٹ بولا جائے، فراڈ کیا جائے، بے ایمانیاں کی جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن مدینے کے پیغمبر کے دور دماغ کی مظلومیت کا ذکر ہو قانون حرکت میں آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں آئندہ سال مظلوم مدینہ کی شہادت اسی علاقے میں بیان ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکے گی، انشاءاللہ۔ ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے ہونا چاہیے یا نہیں؟ آخری بات کہتا ہوں، توجہ کریں، آخری بات مجھے بتائیں حضرت عثمان غنی مظلوم ہے یا نہیں مظلوم؟ انہوں نے ساری زندگی دشمن کو بھی گالی دی، دشمن کو بھی اوپ کہا۔ یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب، لوگ کہتے ہیں جی تم شیعہ کے خلاف کیوں باتیں کرتے؟ میں پڑھے لکھے لوگوں سے، دانشوروں سے، پیپل کالونی کے نوجوانوں سے، کاروباری لوگوں سے، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے موقف پہ غور کرو، ہمارے موقف کو سمجھو۔ یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کشف اسرار، دیکھ رہے ہو آپ، یہ کشف اسرار خمینی کی لکھی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو وزیر اعظم پاکستان کو میں دکھا چکا ہوں، صدر پاکستان کے دروازے پر یہ کتاب لے جا چکا ہوں، اور اس کتاب کو ہائی کورٹ کے ججوں اور سپریم کورٹ کے ججوں کے دروازے پر ہم لے جا چکے ہیں. ہم 10 سال سے سیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب میں نبی کے خلفاء کو گالیاں دی گئیں, نبی کی بیٹیوں کو کافر کہا گیا. آؤ ان کتابوں کو ضبط کرو. اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے بڑی گھٹائی اور بڑی بدماشی کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم ہی نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. یہ توجہ, آج وقت تھوڑا ہے, نعروں کی بجائے میری بات پہ غور کریں. ہے توجہ آپ کی؟ ہے توجہ؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کے خلیفہ سالت کے بارے میں خمینی یہ لفظ کرے کہے اس کے کفر میں کوئی شک ہے, اس کی بدماشی میں کوئی شک ہے, اس کی دھٹائی میں کوئی شک ہے, سپاہ صحابہ کا موقف سچا ہے یا جھوٹا ہے, سپاہ صحابہ اگر اس کفر کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو صحیح آواز اٹھاتی ہے یا غلط آواز اٹھاتی ہے. مسلمانوں یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے, تو فہم کیا, اس کتاب کو دیکھو. یہ لاہور سے چھپی ہے, غلام حسین نجفی ملون نے لکھی ہے. کتاب کا نام تو فہم کیا. اس کتاب کے 250 صفحے پر یہ ملون کہتا ہے, توجہ فرمائے, کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام, ابو بکر عمر عثمان کا نام اگر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے تو پھر زیادہ اجر ملے گا. توجہ ہے, ابو بکر عمر عثمان کا نام الیاس باللہ اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر آپ بیوی کے پاس جائیں. یہ تحریر ہے میرے ہاتھوں میں, آ کر دیکھ لو. 250 صفحہ ہے تحفہ حنفیہ کا. وہ ابو بکر جس کو تیرے رسول نے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا تھا, وہ عمر جس کو نبوت کے لائق قرار دیا تھا, وہ عثمان جس کے نکاح میں نبی نے 2 بیٹیاں دی تھیں, اس کا نام یہ لکھا جائے کہ اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے. اور مسلمانوں تیری اور میری غیرت میں جاگے, تیرے میرے ایمان میں کوئی فرق نہ پڑے, تیرا کاروبار میرا کاروبار, تیری چدراہٹ تیری عزت تیرا وقار برقرار رہے, اور نبی کے خلفاء کو چوکوں میں گالیاں دی جائیں, کتابیں چھپیں, پریس موجود ہوں, مصنف موجود ہوں. حکمرانوں تم بتاؤ ہم کس کے دروازے پہ بویلا کریں, کس کے دروازے پہ چیخیں, کس کو پکاریں, کہاں روئیں, کہاں ٹکرے ماریں, کہاں احتجاج کریں. حکومت ہمارا ساتھ نہ دے, اقتدار ہمارا ساتھ نہ دے, وہ کرسی کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹیں, وہ کرسی کے لیے اسلام آباد پہ چڑھائیاں کریں, وہ کرسی کے لیے لانگ مارچ کرے, وہ کرسی کے لیے صوبائی اور مرکزی حکومت کی جنگیں ہوں. لیکن اگر ہم عائشہ کی بات کریں, صحابہ کی بات کریں, تو کہتے ہیں ملک کے امن کو خطرہ, ملک کے ایمان کو خطرہ, اور ملک کے سکون کو خطرہ. اب بتاؤ کیا لانگ مارچ سے کوئی خطرہ نہیں, کیا کرسی الٹنے سے کوئی خطرہ نہیں, کیا عدالت کے فیصلوں کو پاؤں کے نیچے روندنے سے کوئی خطرہ نہیں؟ میں عائشہ کی بات کروں تو خطرہ, میں صحابہ کی بات کروں تو خطرہ, میں جناب اسلام کی بات کروں تو خطرہ. اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ آج رات انشاءاللہ گفتگو ہوگی. کس جگہ پر جلسہ ہے؟ رضا آباد. اس عنوان سے پردہ ہٹاؤں گا, حکمرانوں اور سیاستدانوں کی بدماشیوں سے انشاءاللہ جس طرح شیعہ کا پردہ چاک ہوگا, ان بدماشیوں کا پردہ بھی چاک ہوگا. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو آپ کو سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ پاکستان سے صحابہ کی گستاخی ختم کی جائے, ٹھیک ہے, صحابہ کی توہین بند کی جائے, صحابہ کو کافر کہنا بند کیا جائے. اسی لیے ناموس سے صحابہ کا بل مولانا اعظم طارق نے اسمبلی میں پیش کیا. ہم آئینی راستہ اختیار کر رہے ہیں, ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے, ہم قتل و غارت نہیں چاہتے, ہم لڑائی نہیں چاہتے. مجھے امید ہے کہ آپ سپاہ صحابہ کے پروگرام